إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دعوة غور وفكر إنما تذكر أولو الألباب كدرس جاري ہے دیوبندی عقائد اور نظریات کا درس جاری ہے اور نصیحت اور جواب میں ہم پہنچے تھے آج کے درس میں میں دیوبندیت اور اولیاء اور صالحین کے متعلق ان کا عقیدہ اور اس کا رد بیان کرتے ہیں. میں پہلے مختصراً ان کا عقیدہ بیان کروں گا جو پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں اور پھر اس کا جواب بیان کرتے ہیں. اور جواب دو چیزوں پر مشتمل ہے، نمبر ایک مجمل جواب اور نمبر دو مفصل. نمبر ایک، ان کے مختصراً اولیاء اللہ اور بزرگ اور صالحین کے بارے میں ان کے جو عقائد ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے، جس لفظ استعمال کرتے ہیں مادر زاد ولی، اور یہ بیان ہوا ہے ارواح ثلاثہ میں قصہ نمبر چار میں. لکھتے ہیں، جب شاہ ولی اللہ صاحب بطن مادر تھے، ان کے والد ماجد عبد الرحیم نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی مزار پر حاضر ہوئے اور مراقبہ کیا. خواجہ صاحب نے فرمایا، تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا. آخر تک، یعنی لمبی بات لیکن شاہد یہی ہے کہ قطب الاقطاب یعنی صرف ولی اللہ ہی نہیں بلکہ قطب الاقطاب، اور قطب جو ہے وہ ولایت کا وہ بہت بلند درجہ ہے. اولیاء کے تعلق سے دوسرا جو عقیدہ ہے وہ بیعت کا مفہوم، کہ اولیاء اور صالحین کی بیعت کرنا ہے، اور مختلف ہم قصے بیان کر چکے تھے فضائل صدقات میں سے اور فضائل حج میں سے اور الواح ثلاثہ میں بھی. نمبر تین، شیخ اکبر ابن عربی، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر ہیں، اور یہ ذکر ہوا تھا المهند المفند عقائد علماء دیوبند میں صفحہ نمبر 234 میں. نمبر تین، تصور شیخ کا عقیدہ. نمبر چار، تصرف شیخ کا عقیدہ، کہ شیخ کے پاس کن فیکون ہے، ولی کے پاس کن فیکون ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اولیاء اور صالحین میں غلو، اولیاء اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا اور حد سے گزر جانا، اور یہ فضائل حج میں بیان کیا تھا کہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے کعبہ خراسان جاتا ہے. اور اس طریقے سے دلوں سے کیفیات و نسبت کا مبادلہ کرنا، یہ بھی عقائد میں سے ہے. اولیاء جس کو چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیں، اور مجذوب بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور محمد عمر مجذوب کا قصہ بیان کیا تھا جن کی حرکت سے زلزلہ آیا، اور وہ جب چاہتے جس کی چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرواتے. یہ ارواح ثلاثہ قصہ نمبر 133 میں مذکور ہے. نمبر 10، اولیاء اللہ غلط الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ میں نے بیان کیا تھا مثال کے طور پر، جیسے کہ ارواح ثلاث حکایت نمبر 7 میں وہ لکھتے ہیں، جب ہم لڑکے تھے یہ بھی ہمارے چاہنے والوں میں سے تھے، یعنی ایک بزرگ دوسرے کو اس طریقے سے کہہ رہا ہے. اور مختلف الفاظ میں نے بیان کیے تھے، اب کے ماروں تیری، اس طریقے سے جو الفاظ ہیں ارواح ثلاثہ میں ان کا ذکر ہے. نمبر 11، اولیاء معصوم ہیں، کبھی ان سے بھول نہیں ہوتی، اگر کوئی غلطی یا بھول ہو جائے تو وہ جذب کی حالت میں ہوتی ہے، جذب کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جذب جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ عقل وقتی طور پر اللہ تعالیٰ جذب کر دیتا ہے، کیونکہ عقل کام نہیں کرتی اس وقت، وہ غیر مکلف ہوتے ہیں. اور یہ ارواح الثلاثہ حکایت نمبر 349 میں بیان کیا ہے. پھر نمبر 12، بعض اولیاء کی قبروں سے شفا حاصل کرنا، قبر کی مٹی سے شفا حاصل کرنا، اور یہ ارواح الثلاثہ حکایت نمبر 160 میں بیان کر چکے ہیں. اور آخر میں اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ مختلف جگہوں پر اس کا ذکر ہے. فضائل صدقات میں بھی اس کا ذکر ہے، فضائل حج میں بھی اس کا ذکر ہے، اور تذکرۃ الرشید میں بھی بعض قصوں میں اس کا ذکر ہے. تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف یاد دہانی کے لیے میں نے یہ بعض پوائنٹ بیان کیے ہیں. یہ عقائد ہیں علماء دیوبند کے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ اور صالحین کے متعلق. ان عقائد کے جواب میں پہلے تو ہے مجمل جواب اجمالی طور پر، اور یہ اجمالی جواب جو ہے میں دو طریقے سے بیان کروں گا. نمبر ایک، قرآن اور سنت کی روشنی میں ولی اللہ کی حقیقت کیا ہے. نمبر دو، شرح عقیدہ طحاویہ جو احناف کی معتبر کتاب ہے، جس میں الشیخ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ یہ عقیدہ ہے امام ابو حنیفہ کا، ان کے شاگرد امام قاضی ابو یوسف کا، اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا یہ عقیدہ ہے. پھر ولی اللہ کی حقیقت اور ابن عربی کی حقیقت کیا ہے وہ ہم یہاں سے بیان کریں گے انشاءاللہ. اور پھر مفصل جواب جو ہے میں پچھلے دروس میں بعض روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن یہاں پر پھر ایک ایک پوائنٹ جو میں نے بیان کی ہے ان کا تفصیل سے مختصراً جواب ساتھ ساتھ دیں گے. امید ہے انشاءاللہ جو میں مجمل جواب بیان کروں گا قرآن اور سنت سے، یہ سارے کے سارے جواب دو آیتوں میں اور ایک حدیث میں موجود ہیں، لیکن صرف ان آیتوں اور حدیث مبارکہ سے میں بعض جو باتیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ولی اللہ کی حقیقت کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سورۃ یونس آیت نمبر 62 اور 63. ترجمہ، یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں. اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6502 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی ہے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء، اگر میرا بندہ میرا قرب اور نزدیکی حاصل کرنا چاہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اگر میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو فرائض کی ادائی سے زیادہ کوئی ذریعہ محبوب نہیں ہے. وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر میرا بندہ متواتر پہم، یعنی مسلسل نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرے تو آخر کار میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی قوت سامعہ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اور اگر سلامت اللہ، اور اگر مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذَنَّ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. اس آیت کریمہ سے اور اس صحیح حدیث سے بعض اہم فوائد اور پیغام میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء موجود ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ولی کا انکار نہیں کرتے کبھی بھی، کیونکہ کوئی بھی مسلمان یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے میرے ولی بھی ہوتے ہیں دنیا میں، اور کوئی مسلمان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اور ہمارے علماء، لسند و جماعت کے علماء، اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں. نمبر دو، ولی کون ہے؟ جیسا کہ آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. مومن کون ہے اور متقی کون ہے؟ مومن کون ہے؟ سورۃ المؤمنون کی شروع کی آیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اخر تک ان آیتوں میں اللہ تعالی نے مومن کی حقیقت بیان کی ہے. مومن کون ہے؟ فلاح پا، حق، تحقیق، تأکید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلاح پا چکے ہیں مومن، ہر مومن فلاح پا چکا ہے. یہ مومن ہے کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں. تو پہلی نشانی ہے نماز میں خشوع خضوع کا ہونا، یہ مومن کی نشانی ہے. اور جو لغو سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یعنی لغو سے، بےہودہ باتوں سے اور بے فائدہ اعمال سے، بے فائدہ باتوں سے ہمیشہ منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں. تیسری نشانی والذین هم لزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں سوائے اس چیز کی جو ان کے لیے اللہ تعالی نے حلال کی ہے، بیوی اور لونڈی، اس کے سوا حرام سے وہ دور ہوتے ہیں. تو ان آیات مبارکہ میں مومن کی نشانی بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو ہر مومن اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. جو نماز خشوع خضوع سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو بےہودہ چیزوں سے بچتا ہے، دور ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو اپنی شرمگاہوں کو زنا سے محفوظ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. لیکن ولایت کے درجات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جو شخص پانچ وقت نماز باجماعت پہلے صف میں ادا کرتا ہے وہ اس جیسا شخص نہیں ہے جو پانچ وقت نماز باجماعت تو ادا کرتا ہے لیکن کبھی دوسری رکعت کبھی تیسری رکعت میں جا کے پہنچتا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں. اسی لیے ولایت کے بھی درجات ہیں. تو متقی کون ہے؟ یہ تو مومن تھا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, متقی کون ہے؟ سورۃ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب ہدى للمتقین. یہ جو کتاب ہے قرآن مجید سارے کا سارا, یہ ہدایت کی کتاب ہے. لیکن ہدایت کون لے گا اس کتاب سے؟ متقی لے سکتے ہیں. پہلے اس سے پہلے کو کوئی شخص یہ کتاب پڑھے اور اسے اپنے ہدایت کا راستہ بنائے تو پہلے اسے متقی ہونا چاہیے. تو متقی ہے کون؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تاکہ کوئی پڑھنے والے پریشان نہ ہو کہ متقی کون لوگ ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سب سے پہلے نشانی, یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں. سب سے پہلے نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں جتنی بھی واقعات موجود ہیں ان اکثر کا تعلق غیب سے ہے. ایمان کے ارکان آپ دیکھ لیں, غیب سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کسی نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کو, اور نہ اس دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے, تو غیب ہے. فرشتوں پر ایمان غیب ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہمارے لیے غیب ہے, آخرت پر ایمان غیب ہے. تو جو ارکان ایمان ہیں یہ ہمارے لیے اکثر ارکان ایمان جو ہیں وہ غیب ہیں. اگرچہ کتابوں پر ایمان قرآن بھی ہمارے سامنے ہے, تقدیر پر, تقدیر جب ہمارے سامنے آتی ہے تب ہمیں علم ہوتا ہے, لیکن جو باقی چار ارکان ایمان ہیں وہ ہمارے لیے غیب ہیں. تو سب سے پہلی نشانی ہے متقی کی, الذین یؤمنون بالغیب. کوئی بھی غیب سے خبر آ جائے تو مومن کی نشانی ہے, کیا کہتا ہے؟ آمنا وصدقنا. یعنی کہتا بھی میرے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی, یہ بہت مشکل بات ہے, ہم اس کو نہیں مان سکتے, ہم سوچیں گے, دیکھیں گے, سمجھیں گے. سوچنا ہے, دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, عقل استعمال کرنی ہے, لیکن شریعت کی حدود کے اندر. غیبیات پر کسی کی بھی اجازت نہیں ہے, غیبیات کے معاملے میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ غیبیات کے معاملے میں اپنی عقل کا استعمال کرے یا اپنے عقل کو آگے لے جائے. غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو, اور ما وراء العقل چیزیں ہیں, آپ کی عقل اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتی. یہ وہ چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے ان چیزوں کو چھپا ہوئے رہنے دیں, اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت سے چاہا کہ وہ سامنے آ جائے, ظاہر ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان ہو گیا, وہ یقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون, اور جس جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا اسی رزق میں سے لوگوں کو دیتے ہیں. ان کو یہ گمان نہیں ہوتا کبھی بھی کہ یہ رزق ہمارا ہے, نہیں, مما رزقناهم. وہ ہر متقی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے صرف محنت کی اور توکل اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے, رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اپنی محنت سے ہم نے کمایا ہے, چاہے جتنے بھی تقویٰ کا دعویٰ کرتے رہے, وہ متقی نہیں ہے. نشانی ہے متقی کی, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر ہم نے اتارے, یعنی قرآن مجید پر. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور جو کتابیں ہم نے نازل کی آپ سے پہلے, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ ہے, ان پر بھی ایمان ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں, صرف تصدیق نہیں, ایمان, یقین. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پر, اپنے رب کے ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں, اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پالی. قد افلح المؤمنون پہلے, اور یہاں پر اولئک هم المفلحون, فلاح مومن کی ہے, فلاح متقی کی ہے. آپ اگر ان آیات کو اس ولایت کی آیت کے ساتھ ذرا جوڑیں تو دیکھیں, سبحان اللہ, یہ قرآن مجید کی بلاغت دیکھیں ذرا. جب ولی کا ذکر کیا, ذرا غور کریں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الذین کا لفظ ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب الذین اسم موصول ہے, عموم کے لیے ہے, جو بھی مومن ہے. اچھا, جب مومن کی بات آئی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، الذين کا لفظ پھر آیا ہے، متقی کی جب بات ہوئی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذين یؤمنون بالغیب. الذين کا لفظ کیوں ہے تینوں جگہ پہ؟ کوئی جانتا ہے؟ الذين یؤمنون بالغیب، الذين آمنوا وكانوا يتقون، یعنی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یعنی کوئی بھی مومن ہو سکتا ہے، خاص لوگ خاص گروہ نہیں ہیں. جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ولی ہے وہ خاص لوگ ہیں بس، کوئی عام بندہ ولی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا. مادر ذات ولی کا مطلب کیا ہے؟ وہ پیدائشی ولی ہے، وہ خاص لوگ ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون میں سب سے پہلے جواب ہے الذین الذین الذین. ہر وہ بندہ جو نماز میں خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، بدکاروں سے پرہیز کرتا ہے، اور غیب پر وہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ مومن ہے، متقی ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے. اب ان آیات کی مزید تفسیر بیان نہیں کر سکتا، میں وقت کم ہے، آج کا درس ایک گھنٹے کا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. مزید دیکھنے کے لیے میری گزارش ہے، مزید دیکھنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر طبری میں آپ مزید دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ان دونوں ان تینوں مختلف آیات جو میں نے ذکر کیا تینوں صورتوں میں، سورت یونس آیت نمبر 62 اور 63، سورت مومنون کی پہلی 10 آیتیں، سورت البقرہ کی پہلی 5 آیتیں، آپ ان تینوں کو پڑھیں اور ذرا جوڑ کے پڑھ کے دیکھیں، دیکھتے قرآن مجید کیسے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں کیسے موجود ہے. کہتے ہیں نا قرآن مجید کی تفسیر سب سے بہترین تفسیر کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں ہے. یہ اس کے ایک واضح دلیل ہے کہ آپ ان آیات کو جب جوڑتے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے راستے آپ کے لیے کھلتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو سمجھ آتی ہے. تو شرع دلائل اور عربی زبان کے قواعد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ ہر مومن متقی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ سب سے بڑی نشانی ہے ولی کی، خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان میں اردو کا ترجمہ تو ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے. عربی زبان حکمت کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان کو چنا ہے. خوف اور حزن میں عربی زبان میں فرق ہے. ہمیشہ انسان ڈر اور غم، یہ ہم کہتے ہیں ڈر ہے اور غم ہے. ڈر کب ہوتا ہے اور غم کب ہوتا ہے انسان کو؟ ڈر ہوتا ہے مصیبت آنے سے پہلے، ڈر ہوتا ہے انسان مصیبت آئے گی تو میں کیا کروں گا، ڈر ہے. غم کب ہوتا ہے؟ جب مصیبت ٹل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو نہ کوئی مصیبت آنے کا ڈر ہوتا ہے اور نہ مصیبت پہنچنے کے بعد کوئی غم ہوتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو مصیبتیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں ہوتی ہیں. ورنہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ نہ ڈر ہے اور نہ غم ہے. مصیبت نہ پہنچتی تو غم کی بات نہ ہوتی. تو یہاں پر اگر ولی کے پاس کن فیکن ہوتا تو کیا اپنے آپ کو مصیبت سے نجات نہ دیتا؟ تو اسی آیت میں یہ بھی رد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ مصیبتوں سے نہیں دور کر سکتے، تو دوسروں کو کیسے وہ مصیبتوں سے نجات دے سکتے ہیں؟ اب حدیث مبارکہ میں دیکھیں، یہ تو قرآن کی آیت تھی، اب حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث میں بعض فوائد بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، حدیث قدسی کا ثبوت، حدیث قدسی بھی ہوتی ہے، یہ دلیل ہے صحیح بخاری کی روایت میں. دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ جنگ بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنگ جو ہے یاد رکھیں بہت ہی سخت قسم کی جنگ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنگ صرف آسمان سے بجلی گرے گی یا کوئی ہوا آئے گی یا کوئی آندھی آئے گی یا کوئی طوفان آئے گا اور ہلاکت ہی ہلاکت ہو جائے گی. نہیں، یہ صرف ایک طریقہ ہے. جو اس سے زیادہ خطرناک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ گمراہ اپنی گمراہی میں ڈوبتا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ گمراہی کا راستہ آسان کرتا جائے اور اسے توبہ کا موقع بھی نہ ملے. وہ یہ سمجھتے رہتے ساری زندگی کہ میں حق راستے پہ ہوں. آسمان سے بجلی گری, جتنے بھی آپ کے گناہ تھے پہلے, یاد رکھیں وہاں پر گناہ کا وزن ہوگا. جتنی بھی آپ گناہ کما چکے ہیں, بجلی گری, موت آگئی, تو بس آپ کے گناہ رک گئے. 40 سال کی عمر میں جتنے گناہ تھے ختم, رک گئے آپ کے گناہ رک گئے. لیکن ایک شخص ہے 70 سال زندہ رہتا ہے, 80 سال زندہ رہتا ہے اور اسی گمراہی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے, اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر 3, اللہ تعالیٰ کی ولایت کا ثبوت اس حدیث میں بھی آیا ہے. نمبر 4, سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں فرائض کی ادائیگی ہے. جو لوگ صلاۃ اللیل تو پڑھتے رہتے ہیں, تہجد پڑھتے رہتے ہیں ساری رات, فجر کی نماز ان سے نکل جاتی ہے, تو یہ لوگ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں. جو فاضل ہے اس کو چھوڑ کے مفضول کی طرف جا رہے ہیں. تہجد پڑھنا اچھی بات ہے لیکن نفل ہے, فرض نہیں ہے, اور فجر کی نماز فرض نماز ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے. نمبر 5, فرائض کو ترک کرنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیں, یہ صحیح بخاری کی روایت گواہ ہے, جو فرائض کو ترک کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, وہ کبھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں. ابھی میں حدیث میں سے ایک لفظ بیان کروں گا مزید میں. نمبر 6, اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت, کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور یہ رد ہے معطلہ جو اشاعرہ ہیں یا معتزلہ اور جہمی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا, اس صفت کا رد کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر اس صفت کا ثبوت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل میں سب سے آگے ہوتا ہے, لیکن فرائض کے بعد. ولی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے, ما زال عبدی, ولی اللہ تعالیٰ کا بندہ, اور جو بندہ ہوتا ہے اس کی بندگی نہیں کی جاتی. ولی حرام سے دور رہتا ہے, یہ ولی کی نشانی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہمیشہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے, اپنے رب کی طرف بلاتا ہے, اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا, کیونکہ حدیث میں عبدی کا لفظ بار بار آیا ہے, میرا بندہ. نمبر 8 یا نمبر 9, جتنا ایمان اور تقوی بڑھتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی بڑھتی جائے گی. اور اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہے, فرائض کی ادائیگی. اس میں کوئی فائدہ کوئی بتائے گا مجھے, فرائض کے لفظ میں کیا فائدہ ہے؟ فرائض کس پر فرض ہوتے ہیں؟ مکلف پر فرض ہوتے ہیں. اور مادر ذات بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہو, مکلف ہوتا ہے کیا؟ تو اسی حدیث میں اس لفظ میں اس کا رد ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ولی نہیں ہوتا, کیونکہ مکلف ہی نہیں ہے وہ. اب آتے ہیں اس حدیث کے ایک ایک لفظ کی طرف. اللہ تعالیٰ کا ولی, بعض باتیں بیان کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ولی اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا جب تک کہ وہ خیر کا عمل نہ کرے, اور خیر کے عمل میں فرائض کے بعد نوافل کی ادائیگی ہے. اور جتنا یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیکی زیادہ حاصل کرتا جائے گا, اتنی اللہ تعالیٰ محبت بڑھتی جائے گی, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ, یعنی اتنی پیارے الفاظ آپ کو شاید کسی اور حدیث میں نہ ملے, کہ اللہ تعالیٰ اس کے قوت سامع بن جاتا ہے, اس کی بنائی بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہے. اتنی قرب اور اتنی محبت اپنے اس بندے کے ساتھ. وہ یہاں پر یہ یاد رکھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس شخص کے اندر حل ہو جائے, وحدت الحلول والے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خالق مخلوق ایک ہی چیز ہے, خالق جو ہے مخلوق کے اندر حل ہو چکا ہے. دلیل صحیح بخاری کی یہ روایت. کیونکہ کہاں سے آپ لوگوں نے یہ لیا؟ کہتے اللہ تعالیٰ خود تو فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں اس کی بنائی بن جاتا ہوں, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ بن جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو خالق اور بندے اور رب میں کیا فرق ہے, خالق مخلوق میں کیا فرق ہے؟ تو ایک ہی چیز ہے. نہیں میرے بھائی, اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. کہاں یہ ضعیف کمزور حقیر انسان, اور کہاں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, پوری کائنات کا خالق, پوری کائنات کا مالک, تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف تجلی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, پہاڑ برداشت نہ کر سکا. اور یہ انسان, ضعیف کمزور انسان, کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اندر سما سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ جھوٹ بولنے والا انسان, بدکاری کرنے والا انسان, کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ سماتا ہے؟ تو یاد رکھیں, خالق اور مخلوق, کیونکہ پہلا سٹیپ تھا ولی والا. پھر کہتے ہیں جب ولی کے اندر اللہ تعالیٰ حل ہو سکتا ہے تو دوسری کائنات کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے کہنے والے نے یوں بھی کہا, نعوذ باللہ, مل کلب والخنزیر الا الہنا وما اللہ الا رحم فی کنیستی. نعوذ باللہ, یہ کتا اور خنزیر بھی نعوذ باللہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر حل ہو چکا ہے, سب اللہ ہے, خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. تو دروازہ کھولا ولایت کا, اور محبت میں بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, اس کو بند کوئی نہ کر سکا. پھر میں جانتا ہوں کہ یہ دیوبندی حضرات کا یہ عقیدہ نہیں ہے, میں جانتا ہوں, لیکن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک دروازہ کھلا ہے ولایت کا, اس میں غلو بھی ہوا ہے, اور اسی دروازے سے لوگوں نے غلط استعمال کرتے ہوئے اس عقیدے کا وحدت الحلول کی طرف گئے ہوں, اور آپ لوگ جواب ہی نہیں دے سکے ان کو. ابن عربی کو دیکھ لیں آپ, ابھی بات آئے گی ابن عربی کی. آپ کے نزدیک ابن عربی بھی معتبر عالم ہیں, ولی ہیں, اور ابن عربی وہ شخص ہے جو وحدت الحدود, وحدت الحلول کا عقیدہ رکھتے اور لے کے آئے ہیں امت میں. ایک طرح سے آپ کہتے ہیں کہ وحدت الحلول کے عقیدے سے ہم بری ہیں, اور پھر جو وحدت الحلول کے عقیدے کو لے کے آیا ہے اب اسے اپنا بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اس معمے کو دور کریں. یا تو وہ عالم نہیں ہے, یا اگر عالم ہے تو پھر ان کا عقیدہ بھی لے. آپ کیوں بریلوں کو کہتے کہ یہ غلط عقائد رکھتے ہیں, یہ کافر ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ انصاف کی بات ہے. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ابن عربی جو ہے وہ ہمارا نزدیک بہت بڑا معتبر عالم ہے, تو آپ نے بھی تو کہہ دیا. لیکن انہوں نے ایک انصاف کی بات کی ہے, ابن عربی ان کے نزدیک جب معتبر عالم ہے تو ان کے عقیدوں کو بھی لیا. آپ لوگوں نے معتبر عالم بنا کے عقیدوں کو نہیں لیا, یہ عقیدے میں سے وہ بات لی جو آپ کو پسند تھی, جو آپ کو پسند نہیں تھی آپ نے لی نہیں. تو یہاں پر انصاف کی بات یہ ہے, اور انصاف یہاں پہ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور ابن ابی العز حنفی کا کیا عقیدہ ہے ابن عربی کے بارے میں. پھر وہی بات, کچھ لوگ کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ تو پہلے وفات پا چکے ہیں اور ابن عربی بعد میں آنے والے ہیں, تو ان کا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلے درست میں بیان کر چکا تھا. یہاں پر جو کچھ لکھے اس کتاب میں ابن ابی العز حنفی نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ ہم احناف کا یہ عقیدہ ہے. ابن ابی العز حنفی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ سارے احناف کا یہ عقیدہ ہے, اور جو اس عقائد اس کتاب کے اندر جو موجود ہے, عقیدہ طحاویہ کی شرح کے اندر جو باتیں موجود ہیں جو ان کی مخالفت کرتا ہے, ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حنفی ہے ہی نہیں, کیونکہ بعض معتزلہ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہم حنفی ہیں, ان کے عقائد دوسرے ہیں. تو جو لوگ زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم حنفی ہیں, ان کے عقائد ہمارے عقائد سے الگ ہیں, ان عقائد سے, تو حنفی ہے ہی نہیں. اور یہ میرا قول نہیں ہے, یہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پر موجود ہے شرح عقیدہ طحاویہ میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنائی بن جاتا ہے, کوئی سامع بن جاتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہے, پاؤں بن جاتا ہے, آخر اس کا مطلب تو ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری کو دیکھ لیں آپ, بے بطال کی شرح کو دیکھ لیں آپ, جو باقی حدیث کی کتابیں ہیں, باقی علماء سلف کے اقوال ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو محفوظ کر دے گا برائیوں سے، اس کی آنکھ برائی نہیں کرے گی، اس کے کان برائی نہیں کریں گے، اس کے ہاتھ ظلم نہیں کریں گے، اس کے پاؤں برائی کی طرف نہیں چل کے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ دوسرا معنی جو آپ لوگ لیتے ہیں وہ حضرت الحلول والا، وہ کفریہ عقیدہ ہے جو عقل اور نقل دونوں کے مخالف اور منافی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو، اور یہی انصاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب اس شخص نے محرمات کو چھوڑنے کی کوشش کی اپنی طرف سے اور دور ہوا برائیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی، فرائض اور نوافل کو بار بار کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انصاف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید ان برائیوں سے دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو، اور ولی کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ برائیوں سے دور ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو شخص داڑھی منڈواتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. ولایت کس مفہوم سے؟ جیسے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن چکا ہے، اس کا پاؤں بن چکا ہے، اس کی آنکھ بن چکا ہے، اس کے قوت سامع بن چکا ہے، اس کی بینائی بن چکا ہے. تو جسے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. اس کے مطلب نہیں کہ وہ معصوم ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، غلطی ہو جاتی ہے. لیکن بعض لوگ، اب داڑھی منڈوانے کی کیا غلطی ہے؟ جو داڑھی منڈواتے غلطی ہوتی ہے کیا؟ داڑھی منڈوانے والا جتنے بھی دعویٰ کرے کہ اللہ کا ولی ہوں، وہ جھوٹا ہے. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا تو کم سے کم ظاہراً تو اللہ تعالیٰ کا ولی بن کے دکھاتا. اس لیے اگر آپ مصر اور سودان میں جائیں، بلکہ ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، داڑھی نہیں ہے گدی نشین ہے، داڑھی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ پیر ہے، یہ ولی ہے. وہ لوگ جاتے ہیں، اپنے دیکھا ہوگا، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی سر چوم رہا ہے. اگر اس حدیث کو ایک مرتبہ یہ لوگ پڑھ لیتے تو میرا خیال ان کو پتہ چل جاتا کہ ولی کی حقیقت کیا ہے. آگے حدیث میں وہ انسانی لاعطینہ، اس کا یہ فائدہ ہے اس قول سے، ان پیارے الفاظوں سے، ولی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے. ولی کبھی نہیں کہتا کہ میرے قبر کی طرف آنا، تین مرتبہ آنا، اگر آپ کی مراد پوری نہ ہو تو میری قبر کو اینٹ سے اینٹ پجا دینا، ہرگز نہیں. ولی کبھی ایسا نہیں کہتا، ولی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے رب سے ہی سوال کرتا ہے، کسی کے آگے اپنا دامن نہیں پھیلاتا. اور جو سوال کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا، جو خود محتاج ہے وہ کسی کے لیے حاجت روا نہیں ہو سکتا. اور سوال وہ کرتا ہے جو مشکل میں ہوتا ہے، جو خود مشکل میں ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے مشکل کشا نہیں ہو سکتا. اور آخری الفاظ کیا ہیں؟ وَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذَنَّ، اگر میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں، اسے پناہ ضرور دیتا ہوں. اور اس میں یہ بات واضح ہے ان الفاظ مبارکہ میں کہ ولی اپنے آپ کو شر سے نہیں دور کر سکتا، اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس لیے بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے. تو جو اپنے آپ کو شر سے محفوظ نہیں کر سکتا، وہ کسی اور کو شر سے محفوظ کیسے کر سکتا ہے؟ کہ ولی کے پاس کن فیکون ہے، تصرف کرتا ہے، جو اپنا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ کسی اور کے لیے کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بس ساتھ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ولی کے پاس کن فیکون ہے. میں جانتا ہوں جو بندہ کے عقیدہ نہیں ہے، لیکن آپ کے عقیدہ تو ضرور ہے کہ جمنا نہر کو چلتے ہوئے روک دینا، یہ بھی تو آپ کے ولی کا ایک عمل ہے. ایک بہتے ہوئے دریا کو روکنا کس کا کام ہے؟ دریا کس کے حکم سے چلتے ہیں، کسی حکم سے رکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذات موجود نہیں ہے اس دنیا میں جس کے حکم سے یہ دریا چلیں یا رکیں، اور اسے تصرف کہتے ہیں. کیا فرق ہے کہ ولی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پیدا کر سکتا ہے یا ولی چلتے ہوئے دریا کو روک سکتا ہے؟ دونوں میں فرق نظر آتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں کوئی فرق. یہ بھی تصرف ہے، وہ بھی تصرف ہے. اگر بریلوی یہ کہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ولی بچہ پیدا کر سکتا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دیکھیں یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جمنا نہر کو چلتے ہوئے ایک ولی روک رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ عین توحید ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ولی نہ تو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی چلتی ہوئی نہر کو روک سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ سے صفحہ نمبر 626 سے بات شروع ہوئی ہے. ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6502، کوئی متفرق نہیں، ایک حدیث میں یہ سب جو میں نے پڑھا ہے ابھی ایک حدیث سے پڑھا ہے میں نے. یہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں، حدیث نمبر 6502 صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. جیسے میں نے پڑھا یہی الفاظ موجود ہے. جی ہاں، تو حدیث پوری پڑھنی چاہیے نا، یہی انصاف ہے. اہل سنت و جماعت کہ یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے، ایک ہی مسئلے میں آیت پوری پڑھتے ہیں، حدیث پوری پڑھتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس مسئلے میں جتنی بھی آیات اور حدیث سب کو جمع کرتے ہیں، سب پہ نظر ڈالتے ہیں، سب کو سمجھتے ہیں، پھر فتویٰ دیتے ہیں. یہ تو ناانصافی ہے نا کہ آدھی چیز پہ یقین رکھنا، آدھی چیز کو چھوڑ دینا. یہ تو یہودیوں کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ، بعض کتاب پہ یقین اور بعض پہ نہیں. جو اچھا لگتا ہے وہ لے لیا، جو برا لگتا ہے اس کو چھوڑ دیا. نہیں، مومنوں کا یہ طریقہ نہیں رہا. مومنوں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سورت فاتحہ سے لے کے سورت ناس تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جتنی بھی ہیں سب کو جمع کرتے ہیں. ایک ہی ولی کی بات ہوئی ہے، میں نے قرآن کی آیات جو زیادہ اہم تھی وہ بیان کی ہے، اور ایک حدیث بیان کی ہے. اگر جو اور بھی احادیث ہیں، لیکن یہ یعنی رد کے لیے میں نے یہی سوچا کہ اس سے اچھی مجھے کوئی اور نہیں ملا. یہ دو آیتیں ہیں، ان کی تفسیر اور یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، کیونکہ صحیح بخاری کو سب کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد معتبر اور صحیح کتاب ہے. جتنی بھی آج مسلمان موجود ہیں سب کا اتفاق ہے اس میں. میں نے حدیث بھی صحیح بخاری سے اس لیے بیان کی ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے یا اس کو یہ گمان نہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث ضعیف ہو. نہیں، تو شروع سے میں نے اس راستے کو بند کر دیا اور حدیث جو ہے صحیح بخاری سے میں نے بیان کی ہے. اور مزید اس حدیث کو دیکھنے کے لیے میری گزارش ہے کہ فتح الباری کو آپ پڑھیں اور دیکھیں، تو آپ کو انشاءاللہ بہت پیاری باتیں وہاں سے ملیں گی. اب آتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں ولی کی کیا حقیقت ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 624 میں صحابہ کرام کا ذکر کیا اور ازواج مطہرات اور اہل بیت کا ذکر کیا. ان کے ذکر کے بعد آگے صفحہ نمبر 626 میں فرماتے ہیں، ہم کسی ولی کو کسی پیغمبر پر فضیلت عطا نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہے. جسے یہ ثابت ہوا کہ سب سے بڑے اولیاء کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین. کہ سب سے بڑے اولیاء جو ہیں یہ صحابہ کرام اور یہ جو میں نے بیان کیے ہیں. پھر یہاں پر یہ بات کی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے بلند ہے، تو ان کا بھی رد کیا ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے اور ولی ولی ہوتا ہے. آگے وہ فرماتے ہیں، شیخ رحمۃ اللہ کا مقصد اتحاد اور جاہل صوفیاء کا رد ہے، اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ اہل استقامت ہمیشہ علم کے تابع رہے اور شریعت کی مطابقت سے کبھی روگردانی نہ کی. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر واجب کر دیا ہے کہ وہ رسولوں کا اتباع کرے. پھر آیات مختلف آیات بیان کی ہیں کہ رسولوں کا اتباع کرنا چاہیے. آگے وہ لکھتے ہیں، ابن عربی اور اس کے رفقاء کا یہی خیال تھا. ابن عربی نے جب محسوس کیا کہ شریعت کے ظاہر کو بدلنا مشکل ہے تو اس نے نبوت کے ختم ہونے کا نعرہ لگایا، لیکن یہ بھی دعویٰ کیا کہ ولایت ختم نہیں ہوئی اور ولایت کو نبوت سے ارفع و اعلی قرار دیا ہے، اور کہا کہ انبیاء تو ولایت سے استفادہ کرتے ہیں. اس نے کہا مقام النبوۃ فی برزخ فوق الرسول ودون الولی, یعنی برزخ میں نبوت کا مقام رسول سے زیادہ ہے اور ولی سے کم ہے. نبوت ہے, رسول ہے, ولی ہے. نبوت کا مقام رسول سے زیادہ ہے لیکن ولی سے کم, یا ولی جو ہے دونوں سے, نبی سے بھی رسول سے بھی بلند ہے. ابن عربی نے اس قسم کی باتیں کہہ کر شریعت میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ شریعت میں ولایت ایماندار پرہیزگار لوگوں کے لیے ثابت ہے. ارشاد خداوندی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون, سورۃ یونس آیت نمبر 62 اور 63. بس نبوت ولایت سے اخص ہے اور رسالت نبوت سے اخص ہے. ابن عربی کا قول فصوص الحکم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی تمثیل ایک محل کے ساتھ دی ہے جس کی تکمیل ہو چکی ہے, صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی, میں نے اس جگہ کو پر کر دیا اور میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں. ابن عربی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خاتم الاولیاء بھی اس محل کو دیکھ رہا ہے, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ محل میں دو اینٹیں کم ہیں, اس کو اس لیے دو اینٹوں کی خالی جگہ نظر آ رہی ہے کہ ایک اینٹ ظاہری ہے جو چاندی کی ہے, اس سے مراد ظاہری شریعت ہے جو منزل جو منزل من اللہ ہے, اور دوسری باطنی اینٹ سونے سے ہے, اس سے مراد خاتم الاولیاء ہے, وہ احکام اس معدن سے اخذ کرتا ہے جہاں سے فرشتے اخذ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں. ابن عربی کی بیان کردہ تشریح کے بارے میں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص سے اور کون زیادہ کفر والا ہے جو اپنے آپ کو سونے کے اینٹ کے ساتھ تمثیل دیتے ہوئے بیان کرتا ہے, اور پیغمبروں کی تمثیل چاندی کی اینٹوں کے ساتھ پیش کرتا ہے, اپنے آپ کو پیغمبروں سے افضل گردانتا ہے. یہ اس کا وہم و خیال ہی ہے, حقیقت کے ساتھ اس کا کچھ واسطہ نہیں. ارشاد ربانی ہے ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ, اور آگے فرماتے ہیں یاد رہے, یہ سب میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں, یاد رہے ابن عربی اور اس کے ہم خیال لوگ منافق بددین اتحادیہ ہیں. یہ لوگ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے. ہم انہیں اس لیے منافق کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ان کی طرح اسلام کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دلوں میں کفر پوشیدہ ہے, لہٰذا ان کے ساتھ بظاہر مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے, ہاں اگر ان سے باطنی کفر رونما ہو جائے تو انہیں مرتد کہا جائے اور ان پر مرتدین کے احکام جاری کیے جائیں, پھر کیا ان کی توبہ قبول ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے. صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. چنانچہ معالہ نے امام ابو حنیفہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے, واللہ المستعان. پھر دوسری بات انہوں نے بیان کی ہے. تو ابن عربی کی حقیقت ابن ابی العز حنفی نے خود بیان کی ہے شرح عقیدہ طحاویہ میں, صفحہ نمبر 626 سے لے کے 637 تک. اب آتے ہیں مفصل جواب کی طرف. میں صرف یعنی جواب تو پورا آ چکا ہے میرا خیال ہے جو میں نے باتیں بیان کی ہیں, لیکن میں پڑھ کے سناتا ہوں, دیکھیں.